روز صبح کی نماز پڑھتے میں وہ دیکھتا ہوں کہ آج کہاں تقریر ہے, آج کہاں جانا ہے. تو آپ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ پندرہ دن تو پندرہ دن صبح کی بات شام کو یاد نہیں ہے. تو آج اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ میں امام بخاری ہوں, یہ امام مسلم ہوں یا امام ابو داؤد ہوں, تو یہ مزہ کا انگیز بات ہوگی. وہ ہاتھ جو اللہ نے دے دیا ان لوگوں کو جن کو ہاتھ دونوں جمع کرانا تھا حدیث کو, جب کتابوں میں روایت آ گئی, اب وہ حدیث کے معنی فقط یہ ہے کہ وہ حوالہ دے دے گی. یہ روایت بخاری میں, یہ روایت مسلم میں ہے, یہ ترمذی میں ہے. اول سے لے کر اخیر تک سند پوری پڑھنا رجال کی تنقید کی حاجت باقی ہے. اس لیے کہ یہ کام سب کر چکے محدث ہیں, سب کی پکائی ہمارے سامنے آ گئی. یہ نہایت ناقدری ہوگی کہ ہم خود دعویٰ کریں کہ ہم بھی بخاری ہو گئے. صبح کے بعد تو حضور کو شام کو یاد نہیں رہتی اور بخاری بننے کا دعویٰ. تو یہ قدرتی چیز ہے کہ جب کسی قوت سے کام لینے کی ضرورت باقی نہ رہے, اسی نسبت سے وہ قوت گھٹنی شروع ہو جاتی. تو ہاتھ کا گھر سے رکھتے ہی نوبت کیا. اور میں کہتا ہوں کہ یہی صورت گرایت کے اندر بھی اور تبقوں کی اشتہار جس کو کہتے ہیں, جب حدیث اور قرآن جمع ہو گیا کتابوں کے اندر اور ہاتھ سے نکل کر سفینوں میں آ گیا, تو اللہ نے اس میں سے مسائل نکالنے کی طاقت جس کو اتحاد قوت کہتے ہیں, اعجازی طور پر ائمہ کے اندر پیدا کی کہ ایک ایک رات میں ایک ایک آیت سے سو سو مسئلے نکالے ہیں ایک ایک امام نے اور فقہ مرتب کر دیا. وہ استنباطی مسائل اتحادی مسائل جب تینوں سے نکل کر سفینوں میں جمع ہو گئے, ستاروں میں آ گئے, اسی نسبت سے اتحاد گھٹنا شروع ہوا. گھٹتے گھٹتے اتنا اس حد پر پہنچ گیا کہ ایک شخص عالم بنتا ہے مگر بعض دفعہ الٹی سمجھ جاتا ہے, کہتے کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے, تو فہم بھی ہمارے خراب ہو گئے اور سب ہو گئے, الٹی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک روایت یہاں سے نقل ہوتی ہے, چلتے چلتے چند زمانوں کے بعد وہاں جا کے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, اس کا پرو پلٹا بن جاتا ہے, اصلیت کا پتہ نہیں ہوتا. تو اسی نسبت سے اختیار حکومت یہ ختم ہو گئی. تو آج اگر کوئی دعویٰ کرے تو میں بھی ابھی حنیفہ ہوں یا ایمان چاہتے ہیں, یہ مزہ کا انگیز دعویٰ ہوگا. اس لیے کہ نہ اس قوت کی آج ضرورت ہے نہ اس کے باقی رہنے کی ضرورت تھی, وہ کام اپنا پورا کر لیں. تو ہاتھ جب ختم ہو گئے, اشتہار کی قوتیں بھی اسی نسبت سے ختم ہو گئی. تو جس طرح روایت میں ہمارا بڑا درجہ یہ ہے کہ ہم کتاب کا حوالہ دے دیں, اس کے بعد یہ مسائل میں بھی بڑا فقیر وہ ہے کہ حوالہ دے دیں کہ فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے مبین بنا دینے کا, تاکہ آپ اللہ کی آیتوں کا بیان کرنے کی اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب, اس کی یہ مراد ہے. جیسا کہ ابھی اپنے حاتم کے بات کو سمجھا دیا کہ ابھی اپنے حاتم کو روئی کے ڈورے لے کر بیٹھ گئے. آپ نے بیان کیا مراد کا کہ روئی کا تازہ مراد نہیں ہے بلکہ صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد. تو اس طرح سے آپ نے بیان کر کے چھوڑ دیا مان. اگر پیغمبر کی رات نہ آتی, فقط قرآن سامنے آتا, تو یہ مرادات نہ کھل سکتی. ہم اپنے ذہن سے سمجھتے جو ہماری سمجھ میں آ جاتی. اچھا, اور پھر ذہن, اگر ذہن کی لاتربیت یافتہ ہو, ذہن مزکا نہ ہو, صاف نہ ہو, اخلاقی قوتیں اس میں نہ ہو, پھر اگر غور کرے وہ ذہن تو وہ تو ہم نہیں سمجھے گا, وہ تو اپنے مذاق کے مطابق سمجھے گا. اس لیے جہاں اس کی ضرورت تھی کہ شخصیت آ کر مرادیں سمجھائے, وہاں اس کی بھی ضرورت تھی کہ مخلوق کا ذہن بھی بنائے, ذہنیت بھی درست کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیان کیا مراد کا, وہاں تذکیہ بھی کیا لوگوں کے نفوس کا, ان کا ذہن بھی بنایا, ان کی ذہنیت درست کی. اس لیے کہ اگر ذہن صحیح نہ ہو تو آدمی جو سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا. اگر کوئی شخص قرآن میں گھسے معاذ اللہ مشرکانہ ذہنیت لے کر, تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں سے شرک نکل رہا ہے. اگر نصرانی ذہنیت لے کر کوئی گھس جائے اور استدلال کرے آیتوں سے, تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں عیسائیت صحیح پڑی. اس لیے کہ قرآن جو ایک مرد سخی کی مانی ہے, دوست اس سے کمال ہے دشمن کمال. وہ تو جی وجود جملے ہیں, وہ تو اصول اور کلی جملے ہیں. پھیر پھیر کر کے آدمی اپنا مطلب نکال سکتا ہے. اگر یہودیانہ ذہنیت لے کے کوئی گزرے, تو یوں معلوم ہوگا کہ قرآن میں یہودیت بھری پڑی. لیکن اگر موحدانہ ذہنیت لے کے جائے گا تو آیت آیت سے توحید. اس لیے جہاں مراد سمجھانے کی ضرورت تھی, وہاں ذہن کو بنانے کی ضرورت. تو آپ نے نفوس کا تجزیہ بھی کیا, ریاضت اور مجاہدات بھی اپنے صحابہ سے کرائے, توجہ اللہ کی مشق بھی کرائی, انعامت اللہ, رجوع اللہ, تعلق ماننا, اس کے لیے آپ نے مجاہدے کرائے, ریاضتیں کرائیں, تربیت فرمائی ان کے نفوس کی, تاکہ اللہ سے واسطہ کری ہو, ذہن میں استقامت پیدا ہو جائے, گئے اور سبھی نکل جائے. جب ذہن میں استقامت آ گئی جو آیت پڑھی جائے گی جو معنی بیان کیے جائیں گے وہ صحیح طور پر سمجھے گا آدمی, غلط سمجھنے کی صورت باقی نہیں رہے. استقامت پیدا کرنا ذہن میں ایک مستقل موضوع ہے اور مستقل مقصد ہے نبی کے آنے. اسی واسطے قرآن کریم میں چار فریضے بیان کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے امیوں میں رسول ہے. کیسا رسول جو خود بھی امی ہے, بالکل صداقت پر ہے, لکھنے پڑھنے کی خبر نہیں, مگر علوم وہ بیان کیے کہ جس سے وہ کو حاضر کر دی. یقین ہے کہ نہ کردہ قرآن ہو کتب خانہ چند ملت بھی. تو بہرحال رسول بھیجا, کیا کام ہے رسول کا, کیا پڑھائے ہیں, یتلو علیہم آیات, تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کی لوگوں کے سامنے. یعنی جو الفاظ اللہ نے اتارے ہیں ادا امانت اور دیانت کی جہاد میں پورے الفاظ کو کیا دیے امت تک, یہ تلاوت آیات کی. ویعلمہم الکتاب, تعلیم بھی دیتا ہے. تعلیم کہتے ہیں بیان مطالب کو, یعنی ان کے معنی بھی سمجھاتے ہیں رسول, فقط یہ نہیں کہ الفاظ ان کے سامنے رکھ دیں اور یوں کہہ دیں کہ یہ تمہارا بھی کیا مانا اس کے سمجھ میں نہیں. تعلیم کہتی وہ کہ الفاظ کی اندرونی حقائق اور معنی کو سامنے رکھا جائے, سمجھا دیا جائے. تو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی, معنی کی اور مطالب. تعلیم دیتے ہیں حکمت. حکمت کی دو قسمیں ہیں, حکمت نظری اور حکمت عملی. حکمت نظری تو علم چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو تعلیم میں آ گئی, اس لیے متعین ہو گیا کہ حکمت سے مراد حکمت عمل ہی ہے اور وہ نمونے عمل ہے. یعنی آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں, معنی بھی سمجھاتے ہیں, کر کے دکھلاتے بھی ہیں تاکہ نمونہ عمل کا سامنے آ جائے, جس کے معنی اس میں حسنا ہے. تو عمل کی حیرت بھی سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ آیت کے معنی متعین ہو جائے حضور کے عمل. لیکن اگر آج یہ سب چیزیں ہیں مگر ایک چوتھی چیز کی اور ضرورت تھی کہ وہ یوزتی ہے ان کے دلوں کو مانگ دیتی ہے, اس میں سے غیب اور کبھی بھی نکال دیتی. کسی کی یہودیہ نہ کہنی تھی جو یہود سے مسلم بنا, کسی کی نصرانی کہنی تھی جو نصرانی سے مسلم بنا, کسی کی مشرکانہ رحمت کہنی تھی جو شرک سے اسلام کی طرف آیا. اپنے اثرات ظاہر کر کے قلب کو پاک کر, اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ریاضت کی, مجاہدے کی, محنت کرنے کی. تو آپ جہاں حلال و حرام کا بیان کرتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ قلوب کی دیکھ بھال بھی فرماتے ہیں. راتوں کو اٹھ کر اپنے صحابہ کی نگرانی فرماتے تھے کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں, اور کر رہے ہیں تو کیسا عمل کرتے. ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے تو صدیق اکبر کے مکان سے گزرے تو دیکھا کہ صدیق اکبر تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کو اتنے آہستہ کہ کان لگا کے سنو تو آواز آتی ہے ورنہ آواز نہیں آتی. آگے بڑھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف, تو اس زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ محلہ گونج رہا. صبح کو جمع ہوئے حضور کی کے دربار میں دونوں ہزار, تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے کہ کان لگا کے سنا جائے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسے سنا رہا تھا کہ جو نہ بہرا ہے نہ مجھ سے غائب, یعنی میں تو اللہ کو سنا رہا تھا نہ وہ غائب تھا نہ بہر, تو پھر مجھے زیادہ چلانے کی ضرورت کیا. فاروق آدم سے پوچھا کہ تم اتنا زور زور سے کیوں پڑھ رہے ہو, تو عرض کیا کہ وہ کمر رفنان وہ اتنے بھی شیطان سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا, اس لیے زور زور سے پڑھا, وہ تو اکثر کہوں کی امر ہی نہ. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم ذرا آواز کو کچھ پوچھا اٹھا دو, اور اے فاروق تم ذرا نیچا کر دو تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے. یہ کوئی حرام و حلال کا مسئلہ نہیں تھا, جائز و ناجائز کا نہیں تھا, یہ عمل کی نگرانی تھی, طرز عمل سے کیا نہ تاکہ استقامت پیدا ہو جائے, عدل پیدا ہو جائے. حدیث میں ہے کہ بعض لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں. فرمایا کیا وسوسے آتے ہیں؟ عرض کیا کہ سوالات کا ایک سلسلہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. سلسلہ سوالات کا, دل میں سوال ہوتا ہے کہ زمین کس نے بنائی, تو دل سے جواب نکلتا ہے کہ اللہ. آسمان کس نے بنایا, دل سے جواب ملتا ہے کہ اللہ. چاند سورج کو کس نے بنایا, جواب ملتا ہے اللہ. इन जन सवालों के बाद जहन में कुल्लिया जमा होता है कि हर बनी हुई चीज के लिए किसी बनाने वाले की जरूरत, हर मौजूद के लिए किसी मौजूद की जरूरत। तो सवाल हमारे दिल में आता है कि अल्लाह मियां भी तो मौजूद है, तो उनका बनाने वाला कौन है, उनका पैदा करने वाला कौन है। तो जब ये सवाल आ गया तो हमारा ईमान कहां आ गया, जब अल्लाह की निस्बत से सवाल आया तो उसका बनाने वाला कौन, तो ईमान कहां आ गया। और जब ईमान न रहा तो अमल में तो ईमान से ताकत आती है, तरफ की अमल रुक गई तो अमल मुअत्तल हो गई। तो वसवसे का असर यही पड़ता है कि अमल से मुअत्तल हो जाता है आदमी, तो वह अमल ही जिंदगी और तरफ की अमल ही रुक गई। तो सुभान अल्लाह, आपने इस वसवसे को दफा फरमा और किस हकीमाना तरीके से जाहिर किया इस वसवसे को, इस शुरू को फरमा दी। ये जो तुम्हें शुभात होते हैं, सवालात दिल में पैदा होते हैं, तुमने बुरा समझते हो तो अच्छा, और हर दिया गया सुनना इतना बुरा जानते हो कि जल कर कोयला गवारा, कोयला हो जाना गवारा है, मगर ये वसवसा गवारा है। फरमाजा का शरीर ईमान, ये तो ईमान की अलामत, वो ईमान ही तो है जो इस वसवसे को बुरा समझवा रहा है। अगर ईमान न हो अंदर तो वसवसे को बुरा क्यों समझवा रहे, डरे क्यों, वो ईमान ही तो ये डर पैदा कर रहा है। तो जैसे आंख खुल जाती है, बेदार हो गए, समझ यूं गए थे कि ईमान बाकी वाजे हुआ तो ईमान तो है मौजूद, तो वो जो अमल की तरक्की रुक गई थी उससे जारी हो गई। तो ये कोई जायज़ ना जायज़ का मसला, हलाल और हराम का मसला था, ये तो कल्ब की तरबियत का मसला था कि दिल की कले दुरुस्त करनी, दिल का रुख सही करना था कि इधर को चलो इधर को मत चलो। हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु जा रहे थे और सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात की, पर ने पूछा कि हंजला क्या हाल है, हंजला हंजला तो मुनाफिक हो चुका है, उसमें ईमान बाकी नहीं। हमार हमारा क्या बात थी कि बात यह है कि जब हुजूर की मजलिस में हाजिर रहते हैं तो जन्नत दोनों को आंखों के सामने रखती है, और जब घर आते हैं अपने बाल बच्चों में लगते हैं तो वो कहती है बाकी नहीं रहती। तो मालूम हुआ कि वो देखे का ईमान है, हमने हकीकत ईमान नहीं। हुजूर की मस्जिद में जाते हैं ईमान आ जाता है, घर आते हैं ईमान निकल जाता है। मालूम हुआ कि ईमान वो देखे का है और ये ईमान है निफाक का, तो हमने ईमान नहीं, हमने निफाक कर रहा हूँ। ये बात अकबर ने फरमाया कि भाई ये बात तो मेरे अंदर भी है, मैं भी जब हुजूर की मस्जिद में रहता हूँ तो कैसी ऐसी होती, तो बाहर पर कुर्सी का हम मुशाहदा कर रहे हैं और जब घर आते हैं ये कैसी होती, तो ये तो मेरा भी हाल है। और जब ये हाल तेरा भी और मेरा भी, तो मालूम हुआ कि कोई रोग है हमारे दिल का, चलो इसका इलाज कराओ हुजूर की खिदमत में जाओ। तो दोनों के दोनों हाजिर हुए और किसी पर अकबर ने सारा वाकया सुना कि हंजला मिले और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि मुझ में तो निफाक आ गया। तो फिर मैंने कहा कि ये हाल मेरा भी है, तो यार सुनना हमने तो निफाक है ईमान कहां तुम्हारे अंदर, ये तो वो देखे का ईमान है। फरमाया हंजला ताहत है, हंजला घबराने की बात नहीं, साहतन व साहतन यही होता है कि कभी हुजूर की कैफियत कभी गैर की कैफियत, कभी गैरूबत कभी हुजूर। और उसको एक मिसाल से समझाया कि देखो समंदर, समंदर में बाद दफा तो जजोमद होता है, भोजन उसकी तूफानों का जमाना जब होता है, जैसे मई जून और जुलाई का महीना, तो बड़े बड़े तूफान उठते हैं समंदर, और फिर अक्टूबर नवंबर में आगे समंदर काफी बन जाता है। तो जब मौजें उठती हैं तो यूं मालूम होता है कि दुगना तिगना हो गया समंदर, चौगुना बन गया, उसका पानी बहुत बढ़ गया, और जब ताकिन होता है तो मालूम होता है पानी घट गया। तो हुजूर ने फरमाया कि न मौजों में बढ़ता है पानी, न सुकून के वक्त घटता है, नगर में आता है तमबूज की वजह से, जब जोश होता है पानी में तो ये चौगुना बन गया, सुकून के वक्त वो बात ही रहती है। फरमाया इसी तरह से जब तुम मेरी मजलिस में आते हो तो ईमान के समंदर में जोश पैदा होता है, वो चौगुना नजर आता है, जब घरों में जाते हो तो सुकून पैदा हो जाता है, कमी नहीं आती ईमान के अंदर रहता उतना कम है, जैसे समंदर में सुकून के वक्त कमी नहीं जोश के वक्त जाती। तो वो जो एक वसवसा गुजर रहा था वो निकल गया कल, और वो जो अमल की तरक्की रुक गई थी उससे जारी हो गई। तो ये कुलूब का इलाज करना, ये हराम और हलाल का बयान नहीं, ये कर दिया थे, ये कर दिया है लोगों, दिलों का रुख दुरुस्त करना, तो तालीम काम है मुजरिस का और तरबियत काम है क्या सब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े उस्ताद थे, उम्मत थे, सबसे बड़े कैफ, ایک طرف آپ آمار کی تکلیف فرماتے ہیں, ایک طرف دلوں کو مانتے ہیں, ایک طرف دلوں میں نورانیت پیدا فرماتے ہیں. اس نورانیت اور قلب کے رخ کو صحیح ہونے کا اثر یہ ہے کہ جب دل کسی راہ صحیح پڑ گئی تو جو آئے کام جو آئے گی صحیح مراد سمجھے گا اللہ کبھی بھی باقی رہے گی, جو حدیث کام جو آئے گی صحیح مطلب سمجھے گا کبھی باقی نہیں رہے گی. اور جس کے قلب کی تربیت نہ ہو اسے آیتوں میں بھی شبہ ہوگا, روایتوں میں بھی شبہ ہوگا, اس لیے کہ دل میں تو بھی ہے تو وہ کبھی حدیث یا قرآن میں نہیں, وہ کبھی اس کے قلب کی ہے. اسے نظر آتی ہے حدیث و قرآن سے, حدیث و قرآن بڑی ہے اس شیر شیر کری سے, وہ اس کے قلب ہی ہوگی. اس نے اپنے قلب کو کسی کو صحیح کرایا بھی درست کرایا بھی, ایک نا تربیت یاد کا نفس آئے گا جس میں ہرس بھی ہے, ہوا بھی ہے, حسد بھی ہے, کبر بھی ہے, انانیت بھی ہے. ان اخلاق کی بات پر بھوکے گا قرآن میں تو پھر وہ اور دو چیزیں مطلب لے گا, اس لیے کہ قلبی صحیح نہیں ہوا, رات کا صحیح نہیں, وہ تو نفس کی طرح متوجہ ہے, خدا کی طرح متوجہ نہیں. اسی بات سے حدیث میں فرما دیا ہے, جہاں انکار حدیث کے کتنے کی خبر دی گئی ہے کہ یوں سب رجل سبان علا ارے کہتے ہیں یقول, ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی مسند پر بیٹھا ہوا ہوا تکیے لگائے ہوئے اور کہے گا حسبنا کتاب اللہ, کتاب اللہ کافی, ہم نے مان کے حدیث خود اس میں حلال ہے, اسے ہم حرام سمجھیں گے, جو حرام ہے حرام سمجھیں گے. تو جیسا یہ خبر دی کہ کتنا ہوگا انکار حدیث کا, وہی یہ بھی خبر دی کہ منسا اس کتنے کا کیا ہوگا. فرما رجل سبحان علا علی کسی, پیٹ بھرا ہوا آدمی اور پیٹ بھر کر کھانے والا وہی ہوتا ہے جس کے نفس کے اندر دل سے ہاتھ زیادہ ہوتی ہے. تقوار مستقل کا کام یہ ہے کہ بقدر ضرورت کھائے, لیکن اناپ شناپ کھانا اور ناپ کر پیٹ بھر جانا یہ حوث ناکی کی علامت ہوتی ہے, حریص ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور حریص وہ ہوتا ہے جو بندہ نفس ہوتا ہے, تو بندہ خدا جب بنتا ہے تو کبھی باقی ہو جاتی, اور بندہ نفس ہے تو رخ نفس کی طرف رہے گا. تو وہ تو ادھر کو کیا ہوا ہے, خدا کیا ہے تو میں غور کر رہا ہے, تو برعکس مطلب سمجھے گا, صحیح مطلب سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لیے دو لفظ فرمائے, سبان پیڑ بھرا ہوا اور اللہ ہری کا تم, تو سبان پیڑ بھرے ہونے سے حریف ہونے کی طرف اشارہ ہے, اور اللہ ہری کا تم تکیے پہ لگا بیٹھا اس سے کبر اور نفرت کی طرف اشارہ. تو وہ لوگ جن کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے, یہ جانتے ہیں کہ ہم عالم ہیں دوسرے جاری ہے, تو پہلا نظرہ تو یہ ہے ان کے نفس میں کہ کبر ہے ان میں نفرت ہے اور حریفانہ شان ہے. اس شان کو لے کر قرآن سمجھیں گے تو اپنی شان کے مطابق وہ مطلب بھی سمجھیں گے, اور سب خیال یہ کر لیں گے کہ یہ مطلب اللہ تھا, یہ مراد اللہ تھی. اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ لفظوں کی بھی تلاوت کریں, معنی بھی سمجھائیں, عمل کر کے بھی دکھلائیں, رسول کو مانے بھی اور تجزیہ بھی کریں. تو اللہ کے رسول سے دنیا سے اٹھنے کے بعد یہ چاروں چیزیں موجود رہنی چاہیے, سب سے بھی ان قابل موجود, اور اگر ان میں سے ایک بھی گھر جائے تو کہا جائے گا کہ حضور نہ کس اسلام چھوڑ رہے ہیں, کمال اسلام باقی نہیں. تو آج الحمد للہ تلاوت آیات بھی موجود ہے, لاکھوں امت کے اندر حفاظ موجود ہے کہ جن کو ازبر قرآن کے الفاظ یاد, دنیا نے کسی قوم نے اپنی مذہبی کتاب کی وہ خدمت نہیں کی, وہ مسلمانوں نے کی. ایک چھ برس کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور الحمد سرے پر سورہ ونا پر سر سر بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. رمضان شریف میں آپ دیکھیں مساجد ہیں, ایک رونق ہوتی ہے, یہاں تلاوی ہو رہی, وہاں تلاوی ہو رہی, ماں قرآن ختم, امام بڑا ہے, اور اگر کہیں غلطی کی تو کہاں کہاں کر کے وہ کبھی پیچھے لگ جاتے ہیں, جب تک کہ اس کو صحیح رکما دے کر صحیح نہ کرا دے آگے نہیں چلنے دیتے. تو سننے والے بھی حفاظ ہوتے ہیں, پڑھنے والے بھی حفاظ, تو لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہے, تباتر طبقہ کے ساتھ قرآن کی روایت موجود ہے. تو الفاظ کے محافظ در حقیقت حفاظ, قرآن کے معنی کو حفاظت کرنے والے وہ علماء ربانی جنہوں نے اس کے معنی کو محسوس کیا, عمل کو سکھلانے والے, عمل کر کے دکھلانے والے حضرات صوفیاء اور محافظ ہیں, جو کمال تقوی اور دیانت سے عمل کی حیثیت بتلاتے ہیں, کر کے دکھلاتے ہیں کہ یوں عمل کرو, اور جنہوں کو ماننے والے وہی حضرات ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قلوب کی تربیت کرتے ہیں. تو تجزیے کا فعل بھی جاری, تلاوت کا فعل بھی جاری, تعلیم کا فعل بھی جاری, اس بار عملی نمونے کا فعل بھی جاری. اگر ایک بھی چیز ان میں سے نہ رہے اور حضور کے بعد ختم ہو جاتی تو کہا جاتا کہ اسلام کے ارکان اربا میں سے چار ستونوں میں سے ایک گر جائے, دو گر جائے, تو وہ عمارت کیسے باقی رکھتی اسلام کی. تو آج بہت دن بعد یہ چاروں موجود ہیں, یہ چاروں طرح کے خلفاء ہیں حق تعالیٰ شان کی. اللہ کے ایک خلیفہ وہ ہے علم خلیفہ جو اس کے الفاظ کو محفوظ کیے ہوئے، علم خلیفہ ایک وہ ہے خلفاء جو اس کے معنی کو محفوظ کیے ہوئے، ایک علم خلفاء وہ ہے جو اس کے آئے جو کیفیات چھپی ہے اور قلب پر پڑتی ہے ان کیفیات کو محفوظ کیے ہوئے ہیں ریاضت اور مجاہدات. یہ مٹنے والی چیز نہیں، انکار کرنے والے کیا کرے انکار، یہ نہیں پہلے بھی ممکن پیدا ہوا، فرق اتنا ہے کہ پہلے ممکن اقرار کی صورت سے انکار کرتے، یعنی وزائین حدیث کا زمانہ جو وضع کر کے گھر گھر کے حدیثیں صحیح حدیثوں میں ملاتے تھے تاکہ صحیح حدیثوں کا ایک بار دیکھ جائے لوگ ناقابل ایک بار سمجھے، تو انہیں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ انکار کرے حدیث کا، اقرار کر کے اور پھر ثابت کر کے گھر سے جو حدیث ہے وہ الا ملا دیتے تھے. لیکن اللہ جزائے خیر دے محدثین کو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا، مستقل کتابیں لکھنے کے لیے اور حدیثیں موجود ہیں اور یہ حدیثیں صحیح، حدیثوں کی اقسام بیان کی، حجیت کے مراتب بیان کیے، ہر حدیث ایک ہی درجے کی حجیت ہے، اگر حدیث متواتر اور ثبوت اس کی سند کا ایسا ہے جیسے قرآن کا، تو اس حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہ قطعی ہوگی اور مجھ میں یقین ہوگی. اگر حدیث اس سے کم درجے کی ہے جس کو خبر واحد کہتے ہیں تو وہ مجھے میں غلط ہوگی، مجھے میں یقین نہیں ہوگی. اگر حدیث گندی ہے اس میں کچھ کمزوری اور پیدا ہو گئی تو وہ غلط مغلوب ہوگی، تاریخ کے درجے میں استعمال کی جا سکے گی، جنا نہیں بنائی جا سکے گی کسی حکم. تو حدیث کی اقسام بیان کی کہ متن کے لحاظ سے اتنے قسمیں، سند کے لحاظ سے اتنے قسمیں، رجال سند کے لحاظ سے اتنے قسمیں. اگر اول میں سے کوئی راوی حذف ہو جائے صحابی کی طرف سے اسے مرسل کہیں گے، شروع میں کوئی راوی نہ رہے تو اسے معضل کہیں گے، بیچ میں راوی نہ رہے تو مشکل کہیں گے. معضل کا یہ حکم ہے، مرسل کا یہ حکم ہے، مشکل کا یہ حکم ہے. جو حدیث متصل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے سکھا ہو وہ مرسل متصل کہلائے گی، اس کا یہ حکم ہے. جس میں انقطاع پیدا ہو جائے اس کا یہ حکم ہے. تو مستقل فن بنا رہا ہے، دنیا میں روایت کا فن موجود نہیں تھا، مسلمانوں نے قائم کیا اور فن حدیث کے لحاظ سے اس فن کو بنایا، تاریخ مرتب کر دی حدیث کی اور رجال حدیث کی. جو روایت کرنے والے آدمی ہیں چار لاکھ کے قریب ہیں، وہ تو چار لاکھ آدمیوں کی سوانے اور نہ جمع کر دی تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کس کیریکٹر کے آدمی تھے، کس کردار کے لوگ. پھر روایت میں یہ کیا ہے، دنیا میں روایت کا فن موجود نہیں تھا، مسلمانوں نے قائم کیا اور سب نے حدیث کے لحاظ سے اس پر کو بنایا، تاریخ مرتب کر دی حدیث کی اور رجال حدیث کی. جو روایت کرنے والے آدمی ہیں چار لاکھ کے قریب ہیں، وہ تو چار لاکھ آدمیوں کی سوانے اور نہ جمع کر دی تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کس کیریکٹر کے آدمی تھے، کس کردار کے لوگ. پھر روایت میں یہ کیا ہے کہ اگر عمر بھر میں ایک دفعہ جھوٹ تاریخ ہو جائے کسی سے تو عمر بھر کی روایتیں اس کی کلا بند کر دیتے تھے کہ روایتیں قابل اعتبار ہیں، عمر میں ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے. اور جھوٹ بولنا تو بجائے ہے، اگر صورت کن پر رہنے کس بھی پیدا ہو جائے تب بھی روایت چھوڑ دیتے تھے. ایک محدث ہے، ان کا واقعہ پراجی میں موجود ہے، کہ انہیں معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند شام میں ایک محدث ہے، ان کے پاس سند آج موجود ہے اس حدیث کی، تو ایک حدیث کی سند لینے کے لیے 300 میل کا سفر کیا مدینہ منورہ سے شام میں. اس زمانے کے سفر اونٹوں پر چلنا یا پیدل چلنا مہینے میں جا کے پہنچتے تھے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے 300 میل کا سفر اختیار کیا، سعود میں سفر برداشت کیا. پتا پوچھا جا کے معلوم ہوا کہ وہ محدث ہے، فلاں محل میں رہتے ہیں. ان کے مکان پر پہنچے، آواز کی، وہ باہر آئے، سلام کیا، مصافہ کیا، انہوں نے نہایت اخلاق سے سلام کو کھڑا. مجلس ہوئی ان کی، تو ان کا ایک بچہ اس مجلس میں آ گیا. بچوں نے ضد ہوتی ہے وہ ضد تو ضد کرنے لگا اور اس کو ہزار بہلایا پھنسوا، مگر وہ ضد کی بچہ کا مانتا نہیں تھا. تو ان محدث نے ہاتھ بند کر دیا اور تمہیں کیے تھے، وہ آیا بچار تو ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، بہلانا تھا اسے، اسے دے کے باہر کر دیا. یہ جو سننے گئے تھے حدیث کی، اٹھ کر کے آئے لاہور پہنچے اور کہا کہ جو معصوم بچے کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے جو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور کہا کہ اور چیز ہے، اسے اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے کیا دے سکتے ہیں، وہ رسول پر جھوٹ بولتے تو کیا اس کی زبان تھام لی جائے گی.
تو بالکل وہ بس سارا سفر اپنا عطارت کر کے واپس آ گئے کہ دل قابل نہیں ہے بحدیث نہیں جائے اس کو جو بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنے کے ہاتھ میں چیز نہ ہو درد اور چیز ہو. حالانکہ واقع ہے کہ بہار کی جھوٹ نہیں تھا, بہلانے کے لیے طور یہ بھی صورت ہوتی ہے ایسے آدمی کو قابل نہیں کہا جاتا, مگر حدیث کی سمجھ میں وہ صورت کسی کو بھی صرف سمجھا ہے اس احتیاط سے روایت کے لیے جب آج بھی ہمارے سامنے ملک کا صورت میں موجود ہے. اگر کوئی مولانا پاس کے شروع میں مل کے پیدا ہو جاتے تو قرآن سمجھانے والا ہے کوئی باقی نہ رہتا, بلکہ یہی ہوتا کہ اردو کے شبد میں دیکھ دیکھ کر الگ تک لوگ ہانکتے اور کہتے کہ یہ خدا کی مراد ہے, وہ علم نہ ہوتا اور وہ منسوخ کر دیتے اللہ کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چار فریضے دے کر سوکا دیا تھا وہ چاروں فریضے آج موجود ہیں اور چاروں میں حضور کا خلافہ موجود ہے. الفاظ کی روایت کرنے والے کی, معانی اور احکام کی روایت کرنے والے کی, حضور کے تنقیے کے سلسلے میں نیابت کا فرض انجام دینے والے کی, عمل کا نمونہ بھی دکھلانے والے. مگر ہاں ضرورت پڑتی ہے ان کی تلاش, اس لیے کہ ایسے لوگ لوگوں کے گھروں میں ہی جایا کرتے کہ ہم سے سیکھ لو, لوگوں کو جانا پڑتا ہے ان کے گھروں سے. العلم جو تھا ولا ہوا تھی, علم خود نہیں آتا, ان کے پاس جایا جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ہارون رشید نے کہا کہ میرے جو بیٹے ہیں امین اور معمول آپ انہیں موتا پڑھا دیں, حدیث کی کتاب وعدہ فرما دیا کہ پڑھا دیں. ہارون رشید نے کہا کہ کس وقت تشریف لایا کریں, فرمایا تشریف لانے کا کیا مطلب, اور علم جو تھا بلایا تھی, علم خدا کرتا ہے لوگوں کے دروازوں سے خود آنا پڑے گا. تو معمول پر بڑا بھاری گزرا ہارون رشید پر, مگر اس نے کہا کہ بے شک شاداد حاضر ہوں گے مگر ایک شرط ہے کہ عام طالب علموں میں نہ بچھائیں, ان کو ذرا امتیازی جگہ بچھائیں. فرمایا کہ طالب علم کی لائن میں سب طالب علم برابر ہیں, اگر آپ کو جاہل رکھنا ہے تو میں امتیازی برتاؤ کروں, عالم بنانا ہے تو یہ برتاؤ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے, تم بنی عباس ہو, تم اقارب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تمہارے گھر سے نکلا, اگر تم ہی سے دلیل کرو گے تو عزت دینے کے لیے کون آئے گا اسے. تو پھر شہزادے اسی طرح جاتے تھے, اسی طرح معذب بیٹھتے تھے, استاد کی کھڑکیاں بھی سنتے تھے, اسی طرح حدیث حاصل کی. پھر تو ہارون رشید کا بھی یہ عالم ہوا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مامون سے کہا کہ پانی ڈلواؤ, میں ہاتھ دھوتا ہوں, میں پیر دھوتا ہوں. تو مامون رشید شہزادہ وہ پانی ڈلوا رہا تھا, امام مالک اپنے ہاتھ سے اپنے پیر کو صاف کر رہے تھے. اچانک ہارون رشید پہنچ گئے تو دیکھ کر شکایت کی امام مالک, یہ شکایت نہیں کہ کیوں پیر دھلوائے کیوں پانی ڈل رہا, فرمایا مجھے اس کی شکایت ہے کہ آپ پیروں کو اپنے ہاتھ سے مل رہے ہیں, معمول کے ایک ہاتھ میں لوٹا ہوتا ہے ایک ہاتھ سے آپ کے پیر مل کر ہوتا, یہ فرض تھا معمول کا, نہ یہ کہ وہ فقط پانی ڈلوائے. تو پھر اس درجے پر آ گیا ہارون رشید. تو حقیقت یہی ہے کہ العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ, یہ مقولہ ہے امام ابی یوسف کا کہ علم ایک ایسی عزت ہے جس میں ذلت کا نشان نہیں, مگر حاصل ہوتا ہے ایسی ذلت سے کہ جس میں عزت کا نشان نہیں. غلامی محنت کرنی پڑتی ہے, اساتذہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے, اڑی کڑی کھیلنی پڑتی ہے, تب جا کر کے چار حرفات سے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا لکھی نے کہ یہ اتنا بڑا علم آپ کو کیسے حاصل ہوا, تو فرمایا کہ بلسان سبول و قلب عقول, ایک عقل مند قلب کے ذریعے اور ایک سوال کرنے والی زبان کے ذریعے. میں نے سوال کرنے میں کبھی عار نہیں کیا, اپنے چھوٹوں سے سوال کر لیا اگر مسئلہ معلوم نہیں ہوا. ایک مسئلہ اٹکا ذہن میں تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو قاتل وحی ہے وہ استاد ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ, ایک مسئلہ اٹک گیا اور ضرورت پڑی کہ حضرت زید ابن ثابت سے تحقیق کی جائے. تو بارہ بجے دوپہر کو یہ سوال ذہن میں آیا تو زید ابن ثابت کی دہلیز پر بیٹھ گئے, جلتا ہوا پتھر, دھوپ پڑ رہی ہے تبھی کہ جب ظہر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو سوال کروں گا, اگر مسجد پہنچ گیا درد شروع ہو گیا تو موقع نہیں رہے گا سوال. تو سارا دوپہر دہلیز پر گزارا بیٹھ کر دھوپ میں,
جو اچانک زید ابن ثابت نکلے, فرمایا کہ اے ابن عم رسول یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ حضرت ایک مسئلہ اٹک رہا تھا, اس کی تحقیق کر. فرمایا کہ پھر آ جاتے اس سوال کو دل میں, اب کھٹکا تھا پھر آنے کا کون سا وقت؟ جب کھٹکا جمی میں تو حاضر ہو گیا, تو اس سے شدت طلب واضح ہوئی, اور شدت طلب کے ساتھ ساتھ کثر نفس بھی واضح ہوا کہ علم کے حاصل کرنے میں نہ کسی وقار کا سوال, نہ کسی خودداری کا سوال. غلاموں کی طرح, خادموں کی طرح جا کر بیٹھ گئے دہلیز کے اوپر. اس طرح سے علم حاصل ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو جن کا ابھی نام نامی آپ نے سنا بانی دار روم ہے, خنزیر کے بارے میں کسی بات کی تحقیق کرنی تھی. فقہی مسئلے میں ذکر آیا خنزیر کا, تو اس کے بارے میں کسی چیز کی تلاش اور تحقیق تھی, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بھنگیوں سے حاصل ہو سکتا ہے, بھنگیوں کو زیادہ معلوم ہے کوئی خنزیر پائی. تو حضرت کے گھر میں جو بھنگی آتا تھا, ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی خنزیر کے بارے میں اس بات کی کیا تحقیق ہے, تمہارا کیا ہے؟ اس نے بتلائی اچھی ہے کہ یہ ہوتی ہے صورت. اس دن کے بعد سے جب وہ بھنگی آتا تو کھڑے ہو جاتے اس کی تعظیم. فرماتے اس کے ذریعے مجھے علم حاصل ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا عبد من علمنی حرفا ان شاء الله وان شاء الله, میں غلام ہوں در خرید اس کا جس نے ایک حرف مجھے سکھلا دیا, چاہے مجھے بیچ دے چاہے مجھے آزاد کر دے. جو علم تو اس کے ساتھ آتا ہے کہ اتنا نفس کر لیا جائے, اتنا ذلت اختیار کی جائے, اتنی تواضع اختیار کی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے سارا علم ہمارے سینوں میں خود ہی آ جائے سمٹ کے, تو یہ عادت اللہ کے خلاف, خود جانا پڑے. تو جو ایسے لوگ ہیں کہ وہ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں, انہوں نے ان کی بسر ہوئی ہے علم تحقیقات کرتے ہوئے, تو وہ لوگوں کے گھروں کو اور دروازوں کو جھانکتے نہیں تھے. لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان کے پاس آئے, اور جو آتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, جو نہیں آتے رہ جاتے ہیں دہلی. مگر امت خالی نہیں ہے, اگر خالی ہو جائے تو معاذ اللہ اس سے تکذیب لازم آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ یحمل هذا العلم من كل خلق عزوزه ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین. فرمایا کہ ہر طلب کے بعد خلق پیدا ہوتے رہیں گے اور اس علم کو اٹھاتے رہیں, اور اس علم کے ذریعے سے ينفون عنه تحریف الغالین غلو کرنے والے کی تحریفوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے, وانتحال المبتلین دروغ باتوں کی, مبتلوں کی دروغ باتیوں کے پردے چاک کرتے رہیں گے, اور جاہلوں کی رقیق تعویلات کا پردہ فاش کرتے رہیں گے. اور علم نکھر کر سامنے آتا رہے گا, حق و باطل میں امتیاز ہوتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لاوارثہ چھوڑ کر نہیں گئے, آپ پوری قوت دے کر گئے ہمارے ہاتھ میں, علم کی, عمل کی, ذوق کی, استقامت ذہن کی, سارے رستے ہمارے لیے کھول کر گئے ہیں. آپ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ طلب تو سیکھ مستقل ہے, لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بهما, دو وزنی چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان کو تم لپٹ گئے اور پکڑ لیا مضبوط تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے قیامت تک. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, میرا طریقہ اور میرا عمل, ان کو وزنی کہا ہے. اس لیے کہ جب طوفان اٹھتے ہیں تو اگر آپ تنکے کا سہارا پکڑنے لگے تو جان نہیں بچے. کوئی لکڑی تیر رہی ہو, بڑی سے بڑی ہو, وہ خود بہ رہی ہے, اسے پکڑ لیا آپ نے تو بہنے کی طرف جائیں گے, جان بچنی ضروری نہیں. لیکن اگر کوئی چٹان پڑی ہے جو پلائے نہیں ہے, اسے پکڑ لیں گے تو طوفان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. تو کتاب و سنت ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے. دنیا میں کتنے جہالتوں کے طوفان آئے, دروغ باتوں کے طوفان آئے, لیکن اس شیطان سے جو ترسب کر رہا ہے وہ کبھی نہیں بہک سکتا, کبھی نہیں گمراہ ہو سکتا. مختلف تنکوں سے, شہتیروں سے, لکڑیوں سے ترسب کرنے والے بہ جاتے ہیں, لکڑیاں خود بہ جاتی ہیں. تو آدمی ترسب اس چیز سے کرے جو ہٹنے والی نہ ہو, چلنے والی نہ ہو. تو کتاب اللہ اٹل ہے اپنی جگہ, اس کے معنی بھی اٹل. حدیث رسول اٹل ہے اپنی جگہ, اس کے معنی بھی اٹل. جو اس سے ترسب کرے گا وہ ہر دروغ باقی کا پردہ چار کر سکتا ہے, ہر مبتل کی انتحال کو, ہر جاہل کی تعویل کو, رقیق تعویلوں کو رد کر سکتا ہے. تو حضور خبر دے گئے کہ امت میں قیامت تک خلف صالح پیدا ہوتے رہیں. جہاں یہ خبر دی کہ شرک پیدا ہوں گے,
گمراہ پیدا ہوں گے,
وہاں یہ بھی خبر تھی کہ حق پانی لوگ بھی جاری رہیں گے برابر, اس امت سے حق کبھی منقطع نہیں ہوگا.
واقعال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ.
فرما میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جو منصور من اللہ ہوگی, اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہو.
لا یضرهم من خالفهم خلاف کرنے والے اسے ضرر نہیں پہنچا سکیں,
ولا من خالفهم رسوا کرنے والے انہیں رسوا نہیں کر سکیں گے, یہاں تک کہ قیامت آ جائے وہ برابر باقی رہے گی.
فرمایا آپ نے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا,
اس امت میں ہر 100 برس کے بعد مجددین آتے رہیں گے جو دین کو نکھارتے رہیں گے,
دودھ اور پانی کو الگ کر کے نکھار کر علم اور مسائل پیش کرتے رہیں گے.
صدی کے اخیر میں جو لوگ قلت علم سے اور کثرت جال سے کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے, کچھ کے کچھ عمل من غلط رسوم پیدا کر دیں گے, تو ہر صدی پر وعدہ دیا اللہ نے کہ مجددین آ کر پھر دودھ الگ کر دیں گے, پانی الگ کر دیں گے, پھر دین نکل کر چلے گا,
پھر صدی کے اخیر میں فتنے علمی اور عملی پیدا ہوں گے, پھر مجدد آ جائے گا,
جماعتوں کی صورت سے آئیں, افراد کی صورت سے آئیں.
تو امت گمراہ ہونے والی نہیں ہے. فرما دیا گیا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالۃ, میری امت پوری کی پوری گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی قیامت تک, اہل حق ہمیشہ باقی رہے.
فرما حدیث میں آپ نے کہ کیف تہلک امت انا اولھا والمسیح آخرھا والمہدی وسطھا,
وہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے کہ جس کے ابتدائی سرے پر میں ہوں, انتہائی سرے پر مسیح ابن مریم ہو اور بیچ میں حضرت مہدی ہے,
وہ امت کیسے گمراہ ہوگی؟
تو غرض امت کے اول و آخر کے لحاظ سے بھی بتلایا کہ وہ حق پر قائم رہے گی,
امت کے درمیانی قرون کو بھی بتلایا کہ ہر قرن میں مجدد آئیں گے,
امت کے ہر قرن کے ہر ہر سال کو بتلایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلق ادوله, تدریس اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہو بار خلف سالے پیدا ہوتے ہیں.
تو یہ امت کوئی لاوارسی امت نہیں کہ جس کا بھی جاہلیہ بگاڑ, اور بگاڑنے والے پیدا ہوں گے تو اس بگاڑ کو دکھلانے والے بھی پیدا ہو جائیں گے,
تو تعویل کرنے والے ہوں گے, اس رقیق تعویل کو باطل کرنے والے بھی پیدا ہوں گے.
تو بہرحال یہ دین نکھرا ہوا ہر قرن میں ہر دہر میں موجود رہے گا, فرق اتنا ہے کہ کبھی اہل حق کی کثرت ہوگی کبھی قلت ہوگی.
لفظ طائفہ کا بولا ہے کہ طائفہ من امتی,
ایک جماعت یعنی چھوٹی جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی,
تو چاہے وہ اقلیت میں ہو چاہے ادبی قلت ہو اس میں, مگر رائے بھی بہرحال موجود.
تو جہاں یہ خبر دی کہ امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے
اور 72 ناری ہوں گے,
وہاں یہ بھی خبر دی کہ ایک فرقہ ناری ہو وہ نجات پر رہے.
صحابہ نے عرض کیا کہ وہ من ہوں یا رسول اللہ, وہ کون ہے صرف نہ دیا
فرمان آ رہی ہے وہ اصحابی جس پر میں میرے صحابہ ہیں آج کے دن, اس پر چلنے والا پھر کہاں کو,
کیونکہ حدیث میں آپ نے بتلایا کہ ماں انا علیہ اليوم و اصحابی جس پر میں میرے صحابہ,
صحابہ کو بھی شریک کیا آپ نے ساتھ,
جس سے واضح ہوا کہ جو میرا دین ہے وہی بہن ہی میرے صحابہ کا دین,
جو میرا عقیدہ وہی بہن ہی میرے صحابہ کا عقیدہ,
جو میرا عمل وہی بہن ہی میرے صحابہ کا عمل.
فرق اتنا ہے کہ حضور کی ذات میں اعمال کے ساتھ وہ اعمال بھی موجود ہیں کہ امت ان کی نقل نہیں اتار سکتی, خصوصیات نبوت, اور صحابہ کے اندر مختلف نمونے ہیں عملوں کے, ظاہر ہے کہ تجارتی عمل اس میں دیانت کے ساتھ موجود,
ظاہر اور کاشتکار بعض صحابہ تو زراعت کے مسائل دیانت کے ساتھ موجود,
فوجی ہیں تو فوج کے مسائل دیانت کے ساتھ موجود,
سول میں ملازم ہے تو اس سے مسائل ان کے دل دیانت کے ساتھ موجود.
تو مختلف رنگوں کے صحابہ ہیں مگر ہر رنگ میں دیانت کری,
سرخ اور سبز رنگ ہے مگر اندر روح اس میں دین کی کام کر رہی ہے.
تو امت میں کیونکہ طبقات مختلف ہیں, طبائع مختلف ہیں, مزاج مختلف ہیں,
تو صحابہ میں اتنے مزاج کے لوگ اللہ نے پیدا کر دیے تاکہ جس مزاج کا آدمی جیسے مزاج کو چاہے وہی مزاج مل جائے صحابہ کے اندر.
تو اس لیے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ,
تو سارے صحابہ کا ایک دین,
اس کا مطلب یہ کہ جو صحابہ کا متبع بن گیا وہ میرا متبع.
تو معیار بتلایا آپ نے اپنی ذات کو اور اپنے صحابہ کی ذات,
کہ ان کے عمل اور ان کے ایمان پر پرکھ لو اپنے ایمان کو اور عمل. یعنی تم نقد و تبصرہ نہیں کر سکتے صحابہ کے افعال پر, صحابہ تمہارے افعال پر نقد و تبصرہ کریں گے, کیونکہ وہ کسوٹی ہے تمہارے کھڑے اور کھوٹے کے پہچاننے کے لیے. تو کسوٹی بتلاتی ہے کہ سونا کھڑا ہے یا کھوٹا. سونے کا یہ کام نہیں ہے کہ یوں بتلائے کہ یہ کسوٹی کھڑی ہے یا کھوٹی. تو کسوٹی تو ناپید ہے, منقول نہیں ہے. منقول ہم ہے, منقول ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے, ناپید غالب ہوتا ہے. اگر ہم نقد و تبصرہ کریں صحابہ پر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان پر غالب ہیں اور ہم ان سے افضل ہیں کہ ہم ان کے اعمال کا کھڑا کھوٹا بتلا سکتے ہیں. حالانکہ صحابہ ہمارے حق میں کسوٹی, وہ بتلائیں گے کہ تمہارا اتنا عمل کھوٹا ہے کیونکہ میرے مطابق نہیں, اتنا عمل کھڑا ہے کہ میرے مطابق. تو معیار بتلا, تو معیار بتلا صحابی میری بات. تو اگر صحابہ کی عظمت, محبت اور مطالعہ اطاعت موجود ہے تو سمجھو کہ وہ فرقہ حق ہے, اور اگر محبت اور عظمت موجود نہیں اور اطاعت موجود نہیں تو سمجھو کہ باطل کے اوپر. تو یہ کھلا کر رہا ہے جو پھر تو صحابہ کی شان میں گالم گلاؤ کرتے ہیں, وہ کبھی حقانی نہیں چاہے جا سکتے. انہوں نے پہلی بنیاد یہ ختم کر دی, جو ان کے حق میں اس کے قائل ہے کہ ان کی فلا بات چھوٹی اور فلا بات کھڑی, وہ دین کو پوری طرح کبھی نہیں پا سکتے. تو وہی پائیں گے کہ صحابہ کی پوری عظمت کے قائل ہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ تو خود میں ہم عزول, سارے صحابہ عزول اور مفتن اور پال پڑا. جیسے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اپنے اقوال اور افعال میں, صحابہ محفوظ ہیں اپنی نیات میں اور اپنے بات عملی لفظی سے اگر ان سے ہو جائے تو ہو جائے, مگر قلوب میں مت ان کو اتنا پاک اور صحیح ہے کہ اللہ نے پہلے جانچ لیا ان کے قلوب. فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم. یہ وہ لوگ صحابہ کے متعلق فرما کہ اللہ نے پہلے امتحان کر لیا ان کے قلوب کا, منتخب کیا اپنے رسول کی صحبت کے لیے, امتحان کر دیا, یہ امتحان میں پاس ہو گئے, اس لیے کہ ان کے لیے مغفرت کی ہے اجر عظیم. تو جس پر ہم تعالیٰ اطمینان نے فرمائے ان سے کیسے اجر ہے. کہیں فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون.